پہلا سوال تو یہ ہے کہ اچھا قبر کی جگہ خریدنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، قبر کی جگہ انسان اپنے لیے خریدنا چاہے تو خرید لے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ اپنی ملکیت ہے، اپنی زندگی میں انسان کسی اور کو دینا چاہے دے دے، یا جب مر جائے گا تو ظاہر وراثت میں ورثہ کے پاس جائے گی، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز میں جو سن رائز کے ٹائم لکھا ہوتا ہے، کیا فجر کی نماز اس سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود کہ آسمان پر روشنی آ چکی ہوتی ہے، ہاں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ روشنی تو آ جاتی ہے، روشنی کی ممانعت نہیں، سورج نکلنا جب شروع ہوتا ہے تب نماز پڑھنا منع ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سن رائز تک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اہم سوال ہے جو ان ملکوں کے لحاظ سے بھی کافی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اب تو ہمارے ملکوں میں بھی اس کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی لڑکی مسلمان ہے، وہ کسی اہل کتاب میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اہم سوال ہے۔ اس بارے میں اچھی طرح، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، بہت تفصیل میں تو نہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے کہ نکاح کے معاملے میں مردوں کے احکام الگ ہیں، عورتوں کے احکام الگ ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے تو مرد پر ذمہ داریاں مختلف ہیں، عورت پر ذمہ داریاں مختلف ہیں، یہ بھی سب جانتے ہیں کہ مرد کے ذمہ ہے مہر دینا، عورت کے ذمہ مہر دینا نہیں ہے۔ مرد کے لیے ایک سے زائد نکاح کی شریعت نے اجازت دی ہے کچھ شرائط کے ساتھ، عورت کے لیے نہیں ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ بہرحال یہ چند اصولی باتیں میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مرد کے احکام الگ ہیں، عورت کے احکام الگ ہیں نکاح کے سلسلے میں۔ یہ بات جب واضح ہے اور سب جانتے ہی ہیں، ظاہر ہے اس کو کسی دلائل وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں جہاں اہل کتاب کے نکاح کا تذکرہ ملتا ہے تو صرف یہ ملے گا کہ مرد اگر مؤمن ہے تو وہ کتابی یا عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کی میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بس اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرد اگر مسلمان ہے اور مؤمن ہے تو وہ ایسی عورت سے جو کتابی یا ہو، کتابی یا ہو، اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں جس کا ذکر ملتا ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، یہ تذکرہ ہے کہ مرد اگر مسلمان ہے تو کتابی یا عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ملے گا، لیکن کہیں بھی قرآن میں حدیث میں یہ تذکرہ نہیں ملے گا کہ عورت مؤمنہ ہو اور مسلمان ہو تو وہ کتابی مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اس مسئلے کے جیسے میں نے بتایا کہ ہے مسئلہ اہم، لیکن میں پہلے والے صورت کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ مثلا ان ملکوں میں ہمارے بہت سے مسلمان لڑکے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ کسی کتابیہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتابیہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے اکثر اس ملک میں رہنے والے جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں وہ کرسچن ہوتے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں بائبل میں کیا لکھا ہے، ان کو بائبل کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اپنے عقائد معلوم نہیں ہے، بائبل میں کیا تعلیمات ہیں وہ جانتے نہیں۔ ایسا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے میں قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو مانتا ہوں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کوئی چیز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ کوئی چیز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کوئی چیز ہے، اس کو پتہ نہیں کہ عقیدے ہمارے کیا ہونے چاہیے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، جب وہ جانتا ہی نہیں، بس نام کا مسلمان، تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، کم از کم عقیدہ تو درست ہوں تب وہ مسلمان کہلائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے ہماری تعلیمات، تو خاندانی لحاظ سے ہے، حقیقتاً وہ جانتے نہیں۔ ان ملکوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، یا بعض یہود بھی ہوں گے، لیکن اکثر جو کرسچن کہلاتے ہیں وہ صرف نام کے ہیں، خاندانی لحاظ سے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ عیسائیت ہے کیا چیز، ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بس ویسے ہی چلو ٹھیک ہے سب اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ یہ ہیں چلو ہم بھی ہیں، ورنہ ان کو پتہ ہی نہیں، جیسے ایک شخص مسلمان کہ اس کو کلمہ ہی پتہ نہیں۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتابی ہو، تو اگر مرد مسلمان ہے عورت کتابیہ ہے اور حقیقی معنی میں کتابیہ ہے تو پھر اس سے نکاح اگر کرے گا تو نکاح ہو جائے گا، یہ ایک مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث میں جب کسی بات کی اجازت آتی ہے تو پھر حالات کے لحاظ سے دوسری چیزیں بھی آتی ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً یہ اجازت جو ملی تھی کب ملی تھی، کہاں ملی تھی، جہاں پر مسلمان تھے، اسلامی حکومت تھی، وہ حالات تھے کہ مسلمانوں کا غلبہ تھا، اگر ایک شخص کسی کتابی یا عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، ایک اس کے گھر میں کتابی یا عورت آتی ہے تو وہ ظاہر اسلام کو قریب سے دیکھے گی، اور اسلام کو قریب سے دیکھے گی، ہر طرف اذانوں کی آوازیں ہیں، مساجد ہیں، نمازیں ہیں، ماحول ہے، تو وہ خود اسلام میں آ جائے گی۔ ہوتا ایسا ہی تھا، کتنے غلام باندیاں تھے جو غلام باندی بن کر ہمارے محدثین اور فقہا بنے ہیں، یہ تھا اسلام میں غلامی کا معاملہ، تو اسی طرح اسلام میں نکاح کا معاملہ بھی اسی طرح تھا، کتابیہ سے نکاح کر لو اور وہ آئے گی، وہ اسلام اور دین سیکھے گی۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ان ملکوں میں جہاں اسلام عام نہیں ہے، اسلامی احکام پر عمل دینی گھرانوں میں مشکل ہے، ان جگہوں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی دونوں مسلمان دونوں دیندار، وہاں پر بچوں کو دین پر رکھنا مشکل ہے، تو پھر دونوں میں سے اگر ایک غیر مسلم ہو، یعنی اگر باپ مسلمان ہے اور ماں مسلمان نہیں ہے کتابیہ ہے، تو بچوں کو ظاہر جو دین ملے گا وہ کیا ملے گا، ماں والا ملے گا، باپ تو بیچارہ کام پہ ہوگا، اور اخیر میں جا کر نتیجہ کیا نکلے گا کہ بچے اسلام سے بھی نکل جائیں گے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ میں اس صورت میں بتا رہا ہوں جس کی اجازت قرآن و حدیث میں ہے، لیکن دوسری صورت جس کا اصل سوال ہے کہ اگر مسلمان عورت ہے اور وہ کتابیہ سے نکاح کرنا چاہے، قرآن میں اس کی کہیں اجازت نہیں ملے گی، حدیث میں اس کی اجازت نہیں ملے گی، پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک کہیں نہیں ملے گا کہ اس کی اجازت کسی نے دی ہو، اور یعنی یہ اجماعی مسئلہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ مسلمان عورت کسی کتابی مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ دوسری صورت جو جائز ہے وہ بھی حالات کے اعتبار سے اس کو بھی منع کیا جاتا ہے، اور منع کیا جاتا ہے اپنی طرف سے نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں منع کیا تھا صحابہ کو کتابی عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو، وجہ تھی اس کی، ظاہر عمر رضی اللہ عنہ کوئی عام شخص نہیں ہے، تو جس کی اجازت ہے اس سے بھی منع کیا تھا، اور اس کی تو اجازت ہے ہی نہیں، عورت مسلمان اور شوہر غیر مسلم کتابی، اس کی اجازت قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، اور امت کا اجماع ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی شبہ اور تردد کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو یہ سوال ہو گیا۔ اچھا ایک اور سوال ہے، اچھا کسی غالباً سوال یہ، کسی قریبی شخص کی نامناسب تصویر آن لائن نظر آتی رہے، کیا والدین کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے؟ بتانا چاہیے، کسی کو برائی سے بچانے کے لیے اس کے جو ذمہ دار ہوں ان کو بتا دینا چاہیے، یہ سمجھا کر کہ یہ صورتحال ہے، اور وہ اچھے طریقے سے کوئی مناسب طریقے سے سمجھا دیں، ان کے والدین کی وہ بات مانتے ہوں، والدین یا ان کے کوئی بڑے ہوں، جو بھی ہوں، کسی طریقے سے کوئی کسی کو برائی میں دیکھے نا، جیسے ہم کسی کو کیچڑ میں دیکھتے ہیں تو اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اٹھا لیں، وہ صاف ہو جائے، بیچارہ کیوں تکلیف میں ہے، تو اسی طرح اب کسی کو ہم غریب اور بھوکا دیکھتے ہیں تو ہمیں دل چاہتا ہے کہ اس کو کھلا دیں، اسی طرح کوئی شخص اس طرح کی گندگی میں ہو تو اس کو بھی اس سے نکالنے کی جو مناسب صورت ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن وہ حکمت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان مر جائے اور اس نے قبر کی جگہ خریدی ہوئی تھی تو وہ پھر اس کے ورثہ کی ہو جاتی ہے، تو پھر کیا اس جگہ قبر کو فروخت کر کے مطلب یہ ہے کہ اب اس قبر کی جو قیمت بنتی ہے وہ کوئی ایک وارث لے لے اور وہ اس کی جو بھی قیمت ہے اس کے حصے میں وہ آ جائے گی. مثلاً 2000 اس کی اس جگہ ویلیو بنتی ہے تو وہ 2000 پیسے لینے کی بجائے وہ قبر لے لیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو فروخت کر دیں, فروخت کر کے اس کے پیسے تقسیم کر دیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتیں جس طرح بھی ورثہ چاہیں تقسیم کر دیں. ایک بہن کی طرف سے ایک سوال ہے, اس کے والد کا چند سال قبل انتقال ہو گیا تھا, انہوں نے حج نہیں کیا تھا, جو جانے کے لیے ان کے پاس پیسہ اور طاقت تھی لیکن وہ عمر بھر میں نہ کر سکے. اب اس کی بیوی اور بیٹے نے پہلے سے حج کرنے کا ارادہ کیا, تو کیا اس کی بیوی یا بیٹا اس آنے والے سال اس کی طرف سے حج کریں, یا وہ پہلے اپنا اور اپنے باپ کی طرف سے بعد میں حج کریں؟ اپنا حج پہلے کر لے انسان, اپنا حج کرنے کے بعد پھر اپنے جو بھی جن کا انتقال ہو گیا والد کی طرف سے کر لیں, خود کر لیں, یا اگر کوئی اور ہو اگر اپنا کرنا ہے اس کے بجائے کسی اور کو ساتھ لے جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنا حج کر رہا ہوں تو میرے والد کی طرف سے کر لو, تو حج کر لینا, خود کر لینا یا کسی اور سے کروا لینا, پتہ نہیں آئندہ جانا آسان ہو نہ ہو, حالات کیسے بدلیں, مشکل ہو جائے, تو اگر وہ اندیشہ ہو تو کسی اور سے کروا لیں, یا پھر یہ کہ آئندہ سال پھر خود جا کے کر لیں, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اپنا حج پہلے کر لینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اپنی قبر میں مدینہ منورہ کی مٹی کے ڈالنے کی وصیت کریں تو کیا یہ قبر کے احوال کے لیے برکت کا باعث ہوگا؟ دوسرا ہے کہ وہاں کی مٹی یا احد کا پہاڑ کا پتھر لانا کیسا ہے؟ اس میں کوئی خاص ترغیب بھی ہم نہیں دیتے کہ ایسا کرنا چاہیے, اس لیے کہ بابرکت زمین کی مٹی تھی اس کو ہم یہاں پر لے آئیں, ترغیب بھی نہیں دیتے, لیکن منع بھی نہیں ہے کہ یعنی کسی جگہ منع آیا ہو. ہاں اتنا ہے کہ جہاں سے ہم مٹی اٹھا رہے ہیں, جہاں کی زمین کی مٹی ہم لے رہے ہیں, تو یہ ہے کہ وہ کسی کی ملکیت کی زمین نہ ہو, عام کسی کی ملکیت کی زمین نہ ہو, ورنہ وہاں کی مدینہ منورہ کی کوئی مٹی اٹھا لیتا ہے اور مدینہ منورہ کی محبت کی وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مٹی میری قبر میں تھوڑی سی شامل کر لی جائے, تو اس میں جائز تو ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ لوگوں میں معروف تھی, بعضوں نے حدیث کے طور پر بھی بیان کیا ہے, حدیث صحیح تو نہیں ہے لیکن بعض حدیثوں میں بھی ذکر ملتا ہے جو حدیث صحیح نہیں ہے, اور پہلے زمانے میں علماء میں یہ بات معروف تھی تابعین وغیرہ کے دور میں کہ مساجد میں چونکہ کنکر بچھائے جاتے تھے, تو کہا جاتا تھا کہ ایک کنکر جب مسجد میں ہے تو مسجد سے اس کو نہ نکالا کرو, جب مسجد سے کنکر کو نکالتے ہیں تو وہ کنکر اسے نکالنے والے کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں, ہم تو نہیں سن سکتے, وہ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں مسجد سے نہیں نکالو, بابرکت جگہ سے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ بابرکت جگہ کی مٹی ہے, کنکر ہے, ہم مدینہ منورہ سے لا کر یہاں کینیڈا جیسی جگہ میں لے آئیں گے, پتہ نہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, ہم نے اپنے لیے ایک برکت کی چیز تو رکھی ہوئی ہے, وہ بات اپنی جگہ ہے, لیکن اتنی بابرکت جگہ کی ایک چیز کو ہم یہاں اتنی ایسی جگہ میں لے آئیں تو پتہ نہیں اس کنکر اور مٹی کو اللہ تعالیٰ نے جو احساس دیا ہے, جس کا واقعتاً حقیقت ہے کہ ان کو بھی احساس تو ہے جو ہمیں کچھ بتا نہیں سکتے, ہمارے لحاظ سے ان کو احساس نہیں, اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ان کو احساس ہے, تو یہ سوچ بھی ایک ہے بعضوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ کرو تو اچھا ہے لیکن ناجائز نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ, مگر ہندو یا بدھ وغیرہ تو اس میں شامل نہیں ہیں, یہ خاتون کا سوال ہے. ہاں بالکل صحیح ہے کہ ہندو وہ اہل کتاب نہیں سمجھے جاتے, انہوں نے تو اپنی کتابوں کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے, جو ان کے جو پنڈت ہیں خاص خاص وہ بھی انہوں نے بھی بس بعض حصے اس کے رکھے ہوئے ہیں, ورنہ عام ہندو جو ہیں ان کو ان کی کتابوں تک پہنچ ہی نہیں ہے. ان لوگوں میں تو منع ہوتا ہے اپنی کتاب کو, ان کی زبان سنسکرت جو زبان ہے وہ بھی نہیں جانتے اور کتابوں تک ان کی پہنچ ہی نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہی نہیں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, تو اس لیے وہ اہل کتاب نہیں سمجھے جاتے. تو ہندو وغیرہ نہیں, یہ صرف اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ پھر دو دن بعد جمعرات کو ہم جمع ہوں گے ریاض صالحین کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.